الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، پچھلے جمعے کے تین اجتماعات سے ہماری گفتگو کا موضوع ہے پورے کا پورا اسلام۔ ہم نے یہ سمجھا کہ اسلام اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کے مطابق ایک دین ہے۔ دین کا مفہوم یہ سمجھا کہ زندگی کے ہر گوشے میں، انفرادی گوشہ ہو، اجتماعی گوشہ ہو، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت، اللہ کی بندگی۔ اور بدقسمتی سے اس وقت دنیا میں جو سیکولر نظام نافذ ہے، چاہے وہ مسلمان ملک ہوں چاہے وہ غیر مسلم ملک ہوں، ان کے تحت انفرادی اعتبار سے تو پوری آزادی ہے، آپ جس طرح چاہیں اپنے اپنے مذہب پر عمل کریں، لیکن اجتماعی اعتبار سے وہ کسی بھی اللہ کے حکم کو نافذ کرنے پر تیار نہیں۔ اجتماعی اعتبار سے یہ طے ہے، اسمبلیاں بنیں گی عوام کے ووٹوں سے، اور منتخب اراکین اسمبلی، پارلیمنٹ، کانگریس، سینٹ، وہ جو چاہیں قانون بنائیں۔ اس قانون میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس میں شریعت کیا کہتی ہے، اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تاریخ انسانی کی بدترین بغاوت کا سیکولر نظام، اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی کو تسلیم نہیں کیا جا رہا پوری زندگی میں۔ صرف عبادت گاہوں کی حد تک اللہ کو بڑا مان لو، لیکن پارلیمنٹ میں، عدالتوں میں، منڈیوں میں، کہیں پر بھی اللہ کی مرضی نہیں چلے گی۔ قانون چلے گا انسانوں کا بنایا ہوا، انسانوں کی حاکمیت۔ یہ ہے بدترین بغاوت، یہ ہے شرک۔ اللہ کو حاکم ماننے کے بجائے انسانوں کو حاکم بنایا ہوا ہے، عوامی حاکمیت۔ مسلمانوں کو اس کا نقصان کیا ہوا، پچھلی بار اس پر گفتگو ہوئی تھی۔ جب تک ہمارے سامنے اسلام بحیثیت دین تھا، ہم آپس میں متحد تھے، ایک بہت بڑا مقصد ہمارے سامنے تھا، اللہ کے دین کو نافذ کرنا، غالب کرنا۔ پاکستان نہ بنتا اگر اتنا بڑا آپس میں اتحاد نہ ہوتا۔ کوئی مسلک کا اختلاف نہیں تھا، کوئی زبان کا اختلاف نہیں تھا، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف نسلوں کے حامل، مختلف علاقوں کے رہنے والے، سب کے سب تھے۔ اس کے بعد جب پاکستان بن گیا اور علماء اکرام کی محنتوں سے، کاوشوں سے قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، اور اعتراض ہوا کہ یہ کون سا اسلام اس ملک میں نافذ کرنا چاہتے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، اس پر ایک بار پھر ایک کامل اتحاد کا منظر سامنے آیا۔ کراچی میں سید سلیمان ندوی رحمتہ اللہ علیہ کی صدارت میں 31 علماء اکرام کا اجلاس ہوا، اس میں شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی کی قیادت بھی تھی، اور سب نے مل کر حکومت کو 22 نکات دیے کہ ہم یہ والا اسلام چاہتے ہیں. اسلام نے ہمیں متحد کر دیا تھا. کب؟ جبکہ ہمارے سامنے اسلام کا ایک مکمل تصور تھا. وہ تصور ہمارا جب ختم ہو گیا رفتہ رفتہ، تو پھر ہم فرقوں میں بٹ گئے. نقصان یہ ہوا کہ آج ہم دنیا میں، ہمارا کوئی مشترک مقصد نہیں ہے. انفرادی اعتبار سے بھی آج ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. ہم حیوانوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اکثریت ہماری. ایک ہی مقصد ہے، پیٹ بھرنا، بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرنا، گھر بنانا، گھر کی ضروریات پوری کرنا. یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں، اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے بچوں کی حفاظت، ان کی نسل قائم رکھنے کے لیے، گھونسلہ، غار، بل بنانے کے لیے، وہی کچھ ہم بھی کر رہے ہیں. انفرادی اعتبار سے بے مقصد زندگی، اجتماعی اعتبار سے آج امت کا کوئی مقصد نہیں. ایک اعلیٰ مقصد تھا اللہ کے دین کا غلبہ، ہم نے اس کو چھوڑا، اقامت دین کو چھوڑا، اور آج ہم بالکل ایک بے لنگر کا سا جہاز ہیں. کوئی ہمارے سامنے اعلیٰ مقصد نہیں، اور اس اعلیٰ مقصد کے ختم ہونے کی وجہ سے آپس میں مسلک کی بنیاد پر نفرتیں اور تعصبات ہیں، صوبائیت کی بنیاد پر آپس میں کدورتیں ہیں، لسانیت کی بنیاد پر آپس میں جھگڑے ہیں، اس کی وجہ سے آپس میں قتل و غارت گھری ہے. اور آخرت کے اعتبار سے نقصان یہ ہوا کہ دین کے حصے بکھرے کرنا، قرآن کہتا شرک ہے. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ کہ جنہوں نے دین کے حصے بکھرے کیے، اور وہ گروہ گروہ بن گئے، ہر گروہ کے پاس جو حصہ دین کا اس پر خوش ہے. کسی نے عقائد لے لیے، عقائد کی بنیاد پر ان کا دعویٰ ہے کہ ہم موحد ہیں، باقی لوگ مشرک ہیں. کسی نے عقائد کی بنیاد پر کہا کہ ہم عاشق رسول ہیں، باقی لوگ گستاخ رسول ہیں. بقیہ معاملات سے کوئی سروکار نہیں، ملک میں سودی نظام جاری و ساری ہے، اس کے حوالے سے کوئی آواز نے کوئی فکر نہیں. انسانی حاکمیت، عوامی حاکمیت، بدترین شرک، اس کے حوالے سے کوئی پرابلم نہیں. کچھ نے عبادات کو اصل دین سے سمجھ لیا. ہماری نماز کو حضرت محمد کے مطابق ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، محمدی نماز ہے. دوسروں کی نماز کوفی نماز ہے، دوسروں کی لگتا یہ ہے کہ خود سے بنا لیے امام صاحب نے. ہماری نماز سنت کے مطابق ہے. یہ ہمارے ہاں اس وقت مسائل ہیں. صرف مذہب کو چونکہ ہم نے اکل اسلام سمجھا ہوا ہے، اس کے حوالے سے ہم آپس میں دست و گریبا ہے. ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کو مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں. ایک اعلیٰ مقصد چھوڑا تو آپس میں بٹے ہوئے. پھر میں نے پچھلی بار یہ عرض کیا تھا کہ پوری دنیا اس وقت، پوری نو انسانی اس وقت ایک ظلم، جبر، استحصال کا شکار ہے. ایک عالمی استعمار ہے کچھ شیطانوں کا کہ جو پوری دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے، اور یہ اصل میں یہودی ہیں. انہی کے پاس پورے کے پورے دنیا کے مالی وسائل ہیں. ان مالی وسائل کی وجہ سے انہوں نے میڈیا کے اوپر بھی پورا قبضہ کر رکھا. دنیا کو وہ کچھ دکھاتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، اس سے لوگوں کی ذہن سازی ہوتی ہے، اور وہ سود کے ذریعے سے انسانوں کا خون نچوڑ رہے ہیں. ہمارے ہاں ان چیزوں کا شعور کم ہے، یورپ میں زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ وہاں پر بڑے بڑے سوالے سے ہنگامے شروع ہو گئے ہیں. اس سے پہلے ذرا چھوٹے ہنگامے تھے. جہاں کہیں پر بھی آئی ایم ایف کے بڑوں کا اجلاس ہوتا تھا تو ہنگامے ہوتے تھے. G7، G15 کے اجلاس ہوتے تھے تو ہنگامے ہوتے تھے. لیکن اب اکتوبر 2011 سے وال اسٹریٹ، آکوپائی وال اسٹریٹ، اس حوالے سے تحریک اٹھی ہے، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ویب سائٹ کے اوپر اس تحریک کا آغاز ہوا، اور اس کی کال پر دنیا کے 891 شہروں میں بڑے زبردست قسم کے مظاہرے ہوئے. یہ مظاہرے آگے اور بڑھیں گے. آسان نہیں ہے مغربی استعمار کے پنجوں سے اپنے آپ کو چھڑانا، یہودی استعمار کے پنجوں سے اپنے آپ کو چھڑانا، لیکن ایک تحریک شروع ہو گئی ہے. لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ ظالم ہیں جو ہمارا خون چوس رہے ہیں سود کے ذریعے سے. لیکن اصل مجرم کون ہے؟ اصل مجرم یہودی نہیں ہے، اصل مجرم ہم مسلمان ہیں. اس لیے کہ عادلانہ نظام ہمارے پاس ہے، لیکن آپ نے ملک میں نافذ کیا، اور نہ اس کی برکات سے انسانوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. مجرم تو ہم ہیں، لوگوں کی آہیں ہمارے اوپر پڑ رہی ہیں. روزے قیامت لوگ ہمارا گریبان پکڑیں گے، اللہ سے فریاد کریں گے کہ یہ اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور یہ کافر ہے، یہ ہودی ہے، یہ ہندو ہے. اس مسلمان نے نہ خود عمل کیا اور نہ ہم تک وہ پیغام پہنچایا، نہ اس کی تبلیغ کی، اور نہ اس کو نافذ کر کے ہمارے سامنے قتل کا نمونہ پیش کیا. تو قرآن پاک کہتا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اگر تم کتاب کی کچھ باتیں مانو گے کچھ نہیں مانو گے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تو تم میں سے جو کوئی حرکت کرے گا اس کا بدلہ نہیں ہے. الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر دنیا کی زندگی میں رسوائی. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن ان کو لوٹایا جائے گا بدترین عذاب کی طرف. تو دنیا کی رسوائی تو اس وقت ہمارے سامنے ہے، بڑی ڈٹائی کے ساتھ ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے. کیا کچھ ہوا ہے عراق میں، کیا کچھ ہوا ہے افغانستان میں، کتنا برا سلوک ہے پاکستان کے ساتھ. پاکستان نے کتنی بڑی خدمت کی ہے امریکہ کی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں. پوری کی پوری امریکہ نے جنگ ہماری سرزمین سے لڑی ہے، 57,000 پروازیں ہمارے ایئرپورٹوں سے اڑ کر گئی ہیں افغانستان پر بمباری کے لیے. کتنا ہم نے ان کو ڈیزل دیا ہے، تیل دیا ہے، مزید سہولیات دی ہیں ساری کی ساری. کتنے اپنے ہم نے فوجی مروائے ہیں، کتنے ہمارے آپس میں خون ریزی ہوئی ہے خودکش حملوں کے ذریعے سے. ہم نے ان کے کہنے پر اپنے لوگوں پر حملے کیے، ریشن ہوا، وہاں سے خودکش بمبار پیدا ہوئے. اس کے باوجود پاکستان کی عزت کوئی نہیں، فساد کی جڑ پاکستان کو قرار دیا جا رہا ہے. اور جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ 2012 میں چونکہ امریکہ میں الیکشن ہے، اس سے پہلے کوئی بڑا کارنامہ انجام دینا ہے اوباما نے، لہذا کوئی بڑی کارروائی پاکستان کے خلاف ہو سکتی ہے. اسی لیے وہ افسوس تو کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے ہمارے 24 سپاہی مارے ہیں، معافی نہیں مانگ رہے. معافی مانگ رہے تو پھر آئندہ کے لیے اس حرکت سے باز آنا پڑے گا، بھی ان کی نیتیں خراب ہیں، ان کے ارادے خراب ہیں، انہوں نے مزید کارروائیاں کرنی ہیں ہمارے خلاف. یہ اصل میں اس وقت صورت حال ہے کہ دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور آخر میں نے عرض کیا کہ شدید عذاب. دین کے حصے بکھرے کرنا، قرآن پاک کہتا ہے یہ شرک ہے، شرک کے اللہ کے معافی نہیں. اور مزید یہ کہ دوسروں کی اس وقت گمراہی اور دوسروں پر ظلم، اس کے ذمہ دار ہم مسلمان ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے لیے شدید عذاب کا خطرہ ہے. کیا کریں؟ کرنا یہ ہے کہ جس کو بات سمجھ میں آ جائے وہ پورے کے پورے اسلام پر عمل کی کوشش کرے، جہاں پر اختیار ہے وہاں پر عمل شروع کر دے، اور جہاں پر اختیار نہیں ہے وہاں پر عمل کرانے کی کوشش کرے. بڑی سیدھی سی بات ہے، اپنی ذات پہ اختیار ہے، عمل کرو، اپنے عقیدے کو ٹھیک کرو، اپنے آپ کو بچاؤ شرک سے، بدعت سے، اپنی عبادات میں باقاعدگی پیدا کرو، پنج وقتہ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکات صحیح صحیح دو، حج کرو، قربانی دو، گھر پہ شرعی پردہ نافذ کرو، اپنی کمائی کو حرام کی ہر صورت سے پاک کرو، تھوڑا کماؤ لیکن صاف ستھرا کماؤ، گھروں میں شرعی پردہ نافذ کرو، محرم نہ محرم کی تمیز کرو، شادی بیاہ کے موقع پر ہر قسم کی ہندوانہ رسومات کو چھوڑ دو، غمی کے موقع پر ہر طرح کی بدعت چھوڑ دو، اور جہاں اختیار نہیں ہے وہاں پر عمل کرانے کی کوشش کرو. اگر تمہارا بھائی عمل نہیں کر رہا اس کو تبلیغ کرو، کیوں بھی سمجھاؤ، تبلیغ تم پر فرض ہے. ملک میں دین نافذ نہیں ہے تو اقامت دین کی کسی جد و جہد میں شریک ہو جاؤ. جس طریقے کو صحیح سمجھتے ہو اس طریقے کے مطابق جد و جہد کرو, کوشش کرو تاکہ تم اللہ سے کہہ سکو کہ اللہ جہاں تک اختیار تھا وہاں پر عمل کر رہا تھا, غلطی ہو جاتی تھی, انسان تھا, توبہ کرتا تھا, استغفار کرتا تھا, پھر اپنے اصلاح کی کوشش کرتا تھا, اور جہاں اختیار نہیں تھا وہاں پر عمل کرانے کے لیے تبلیغ کر رہا تھا, دعوت دے رہا تھا, محنت کر رہا تھا, غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے سرگرم عمل تھا, تو پھر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش ہو جائے گی. اور ورنہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے نمازیں پڑھی ہیں, تم نے عذر رکھے, لیکن تم نے دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جو امت کی ذمہ داری تھی ادا نہیں کی, تم نے ملک سے سود کے نظام کو ختم کرنے کے لیے جد و جہد نہیں کی, تم نے ملک میں اللہ کی بڑائی قائم کرنے کے لیے, اللہ کے احکامات کے نفاذ کے لیے تم نے کوشش نہیں کی, کیا ہمارے پاس جواب ہو؟ اب گفتگو کا دوسرا حصہ ہے کہ عمل کا آغاز کیسے کریں, عمل کی بنیاد کیا ہے. اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے اور وہ یہ ہے کہ ایمان دین اسلام کی جڑ ہے, نماز دین اسلام کا تنہ ہے, اور اس کی بلند ترین شاخ وہ جہاد کی سبیل اللہ ہے. ایک حدیث میں آپ نے اسلام کو ایک درخت سے تشبیہ دی, غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے سوال پوچھا سفر کے دوران, بڑی معنی افروز حدیث ہے, اور آپ نے ان میں اس حدیث میں ان کو سمجھایا کہ دین اسلام ہے کیا. تو دین اسلام کی جڑ اور بنیاد ایمان, تو سب سے پہلا جو ہمارا عملی فریضہ ہے وہ ہے ایمان, اپنے اندر ایمان پیدا کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 136 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الفاظ کا ظاہر ذرا مشکل میں ڈال دیتا ہے, جو لوگ ایمان لا چکے ہیں انہیں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر, لیکن اگر ذرا تھوڑا سا گہرائی میں اتریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. ایمان کے دو حصے ہیں اور آپ سب ان سے واقف ہیں. بچپن میں ایمان مجمل بچوں کو سکھایا جاتا ہے مدارس میں, اس میں ہم یہ الفاظ ادا کرتے ہیں ایمان مجمل میں, آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب, میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر, اس کے تمام اسماء پر بھی, اس کے تمام صفات پر بھی, اس کے تمام احکامات کو قبول کرتا ہوں, زبان سے اقرار کرتا ہوں, دل سے تصدیق کرتا ہوں. یہ ایمان کے دو حصے ہیں, ایک ہے اقرار باللسان اور دوسرا ہے تصدیق بالقلب. تو یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جنہوں نے زبان سے اقرار کر لیا ہے, اقرار باللسان کی نعمت جن کو مل گئی ہے, آمنوا تصدیق بالقلب والا ایمان لاؤ, دل والا ایمان لاؤ, حقیقی ایمان لاؤ. ایمان کے دو حصے ہو گئے, ایک زبانی ایمان اقرار باللسان اور ایک قلبی ایمان تصدیق بالقلب. زبان والا ایمان اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں بغیر کسی محنت کے مل گیا, اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے ہاں پیدا کر لیا, اللہ کا بہت احسان. لیکن کیا ہمارے دلوں میں بھی ایمان ہے کہ نہیں, یہ وہ چیز ہے جو غور و فکر والی ہے. جہاں تک زبان والے ایمان کا تعلق ہے, نوٹ کیجئے کہ اگر کسی کو یہ ایمان حاصل ہے اور اس کے دل میں ایمان نہیں, تو قرآن پاک کہتا ہے کہ ایسا شخص منافق ہے. سورہ مائدہ آیت 41 میں منافقین کے بارے میں فرمایا الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، ان منافقوں کی زبانیں تو زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ان کے دل ایمان نہیں لائے، تو یہ چیز منافقت ہے، اللہ میں اسے محفوظ فرمائے. اور اگر کسی کے دل میں ایمان ہو اور زبان سے اقرار نہ کرے وہ کافر ہے. اس لیے کہ مسلمان بننے کے لیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے زبان کا اقرار لازم ہے. سورہ نمل آیت نمبر 14 میں فرمایا فرعون اور اس کے سرداروں کے بارے میں وجاہدوا بها واستيقنتها انفسهم، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جبکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے. واستيقنتها انفسهم، دلوں میں یقین آ گیا تھا کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا ہے جادو نہیں، واقعی اللہ کی نشانیاں معجزہ ہے. لیکن اگر مان لیتے تو پھر بڑائی ختم ان کی ہو جاتی، موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ماننا پڑتا، تو ان کا تکبر، سرداریاں، مفادات رکاوٹ بن گئے. تو قرآن پاک نے ان کو بدترین کافر کہا ہے حالانکہ دل میں یقین آ گیا تھا. تو آخرت میں بخشش کے لیے، نجات کے لیے دونوں ضروری ہیں، اقرار باللسان بھی، تصدیق بالقلب بھی. زبان سے اقرار ہے تو دنیا میں مسلمان ہی سمجھا جائے گا. ایک جنگ میں ایک صحابی نے اپنا تجربہ بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جیسی میں نے ایک شخص پہ تلوار اٹھائی اس نے کلمہ پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں سمجھ گیا کہ اس نے جان بچانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، میں نے اس کو مار دیا. مفتی شیخ صاحب لکھتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 94 کی تفسیر میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس کے دل میں ایمان نہیں. لہذا جو زبانی طور پر اقرار کرے گا ہم اس کو مومن ہی کہیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مومنا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام پیش کرو اس کو یہ بات کہو کہ تم مومن نہیں. دنیا میں ہم کسی کے دل میں جھانک کے نہیں دیکھ سکتے کہ یقین قلبی ہے کہ نہیں، اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ اللہ کو بتا ہے. دنیا میں ہم زبانی اقرار کی بنیاد پر ہی ایک شخص کو مومن مان لیں گے تو دنیا میں یہی ایمان کام آئے گا. لیکن آخرت میں نے عرض کیا کہ وہاں کیونکہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہوگا، وہاں پر وہی شخص بخشا جائے گا جس کے دل میں بھی ایمان. ایک بڑی علمی بحث ہے اور جو اہل علم ہیں محفل میں وہ اس کو سمجھتے ہوں گے شاید. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے ایمان کے حوالے سے، کل ایمان قول لا یزید ولا ینقص، ایمان قول ہے، نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے. امام بخاری اس کے برعکس اپنی حدیث کی کتاب میں ایک پورا باب لے کر آئے ہیں اسی موضوع پر، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، الایمان قول وعمل یزید وینقص، ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے، گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. کئی حدیثیں بیان کر دی، قرآن پاک میں بھی آتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 2 میں کہ جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں زیادت ہم ایمان، وہ ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں. اب لوگ کہتے ہیں امام صاحب نے کیا کہہ دی، امام صاحب تو کہتے ہیں کہ ایمان نہ گھٹتا نہ بڑھتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا، جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں آیتیں ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں. امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایمان نہ گھٹتا نہ بڑھتا. اب اگر آپ کے سامنے اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب والی تقسیم ہوگی تو بات سمجھ میں آ جائے گی. امام صاحب فقی ہیں، قانون ان کا میدان ہے، وہ قانونی اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ ایمان گھٹتا ہے نہ بڑھتا، ایمان صرف قول ہے، آپ کے قول کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا آپ مومن ہیں کہ نہیں. دنیا میں کسی کے سینے میں جھانک کے نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے اندر ایمان ہے کہ نہیں. یہ اسٹیٹس ہمیشہ ایک ہی رہے گا, چاہے عمل ہو یا نہ ہو, آپ دنیا میں قانونی طور پر مومن ہی سمجھے جائیں. ایک آدمی کے دو بیٹے ہیں, ایک نمازی ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, دوسرا بے نمازی ہے, فاسق ہے, گناہگار ہے. لیکن جب وراثت تقسیم ہوگی دونوں کو برابر ملے گی, قانون کی نگاہ میں دونوں برابر ہیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی شخص عمل نہیں کرتا کافر نہیں بن جاتا, اس سے اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے. یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی کافر نہیں ہوتا, مومن ہی رہتا ہے. فاسق کہہ سکتے ہیں, نافرمان کہہ سکتے ہیں, کافر بھی کہیں گے, کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا. ہاں, انکار کر دے کسی دین کی بنیادی بات کا تو انکار کی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگ جائے گا, لیکن رہے گا مومن ہی. لہذا اس کا اسٹیٹس ہمیشہ ایک ہی رہے گا, قانونی اعتبار سے ایمان نہ گھٹے گا نہ بڑھے گا. لیکن قلبی ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. امام بخاری قلبی ایمان کی بات کر رہے ہیں, وہ ہماری اپنی بھی اپنا تجربہ ہے. کبھی ایمانی کیفیت بہت زیادہ ہوتی ہے, نماز میں بڑا خوشو خضو ہوتا ہے, آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں, اور کبھی مشکل سے نماز پڑھتے ہیں, زیادہ طبیعت کا میلان نہیں ہوتا. کبھی نیکی کی طرف زیادہ رغبت ہوتی ہے, لمبے لمبے نوافل پڑھ رہے ہیں, کبھی صرف فرض اور سنت سے پوکھتا پڑھ کے چلے جاتے. یہ ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. امام بخاری اس ایمان کی بات کر رہے ہیں, امام حنیفہ وہ صرف قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں. باتیں دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں. اس وقت ہماری ضرورت یہ ہے کہ اپنا جائزہ لیں کہ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ قانونی ایمان تو رکھتے ہیں, اقرار باللسان ہمارا ہے, اللہ کا شکر ہے. اگر ہم بھی کسی ہندو کے یہاں پیدا ہوئے ہوتے, کسی عیسائی کے یہاں پیدا ہوئے ہوتے تو پتہ نہیں, تحقیق کر کے جستجو کر کے اسلام قبول کرنے کی سعادت ملتی کہ نہ ملتی. تو یہ اللہ کا شکر ہے, اللہ نے اپنے فضل سے, اپنی خاص عطا سے نعمت عطا کر دی. اب جائزہ یہ لینا ہے کہ قلبی ایمان بھی دل میں ہے کہ نہیں. اس حوالے سے المیہ یہ ہے, افسوس یہ ہے کہ آج ہماری اکثریت وہ قلبی ایمان سے محروم ہے. انفرادی طور پر ہم کسی کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ اس کے اندر ایمان ہے کہ نہیں, وہ جانے اللہ جانے. اجتماعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج ہماری اکثریت اقرار باللسان تو رکھتی ہے لیکن تصدیق بالقلب سے محروم ہے. کیوں؟ یہ دعویٰ کیسے ہو گیا؟ یہ دعویٰ ہوا قرآن کی بنیاد پر, حدیث کی بنیاد پر. قرآن مجید کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 139 میں, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ, غالب تم ہی ہوگے بشرطے کے مومن ہو. کیا آج ہم غالب ہیں؟ آپ سب کہیں گے غالب نہیں, آج تو مغلوب ہیں. دنیا میں کوئی ہماری عزت نہیں, کسی بڑے فورم میں ہماری نمائندگی تک نہیں, سیکیورٹی کونسل میں کوئی پرمننٹ ممبر مسلمانوں کا نہیں, 57 ملک ہیں لیکن وہاں کوئی حیثیت نہیں. اسی طریقے پر G7 ہو, G13 ہو, G15 ہو, کہیں پر بھی ہمارا نام نہیں. اور ہمارے اوپر حکومت ہمارے دشمنوں کی ہے, وہی ہماری حکومتیں بدلتے ہیں. پہلے ان کے وائسرائے ان کی اپنی نسل کے تھے, اب انہوں نے وائسرائے بنا دی ہماری نسل کے, لیکن کالے امریکنز, کالے انگریز ہمارے اوپر مسلط ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ مومن نہیں, اگر مومن ہوتے ہم دنیا میں غالب ہوتے. حدیث کی روح سے اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لا یؤمن احدکم حتی یکون حواہ طبعا لما جئت به, تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو.
کیا آج ہماری اکثریت شریعت پر عمل پیرا ہے؟ کیا ہم اجتماعی طور پر اس ملک میں شریعت پر عمل پیرا ہے؟ 57 اسلامی ملکوں میں کتنے ملکوں میں شریعت نافذ ہے؟ کوئی ایک ملک بھی نہیں ہے جہاں مکمل شریعت نافذ ہو. کچھ ملکوں میں کچھ حدود نافذ ہیں صرف, باقی خلافت کا نظام تو دنیا میں کہیں پر بھی نہیں. سودی معیشت دنیا کے ہر ملک میں ہے, چاہے سعودی عرب ہو, چاہے ایران ہو, چاہے پاکستان ہو, چاہے کیا ہو. تو یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم مومن ہوتے تو ہمارے معاملات شریعت کے مطابق ہوتے. جس کے دل میں ایمان ہوتا اس کا اظہار اس کے عمل سے ہوتا ہے. جیسا یقین ہوگا ویسا عمل ہوگا. آپ کو یقین ہے کہ سانپ خطرناک ہوتا, ابھی اگر یہاں سے ایک سانپ نکل جائے ہم سب بھاگ کھڑے ہوں گے. یقین ہے کہ سانپ خطرناک. یقین ہو کہ پہلا حساب قیامت کے دن نماز کا ہوگا, جو اس امتحان میں فیل ہو گیا آگے کے سارے معاملات اس کے ہوں گے نہیں, وہیں سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو کیا ہم پھر نماز چھوڑتے؟ ہماری اکثریت نماز نہیں پڑھتی, رمضان میں پڑھ لیتی ہے, جمعے کے دن آ جاتی ہے, شب برات اس میں کچھ اہتمام ہو جاتا ہے, باقی اس کے علاوہ پنج وقت نماز نہیں پڑھتے. بڑی موٹی سی مثال ہے. تو ہماری اکثریت آج دل والے ایمان سے محروم اور منافقت کے خطرے سے دوچار ہے. میں نے آپ کو آیت سنائی سورہ مائدہ کی آیت 41, زبان پر ایمان ہو دل میں ایمان نہ ہو تو یہ منافقین کا شیوا ہے. تو خطرہ ہے ہمیں منافقت کا. لہذا پہلا کام یہ ہے کہ ہم دل والا ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. اب یہ ایمان کیسے پیدا ہوگا اس پر گفتگو انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہوگی. اقول قولی حاضر واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.